نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد آج تراویح میں الحمدللہ 15 پارے مکمل ہو گئے یعنی نصف قرآن مجید مکمل ہوا الحمدللہ دن تیزی کے ساتھ گزرتے چلے جا رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان بچے ہوئے ایام کی قدر کرنے کی صحیح معنی میں توفیق عطا فرمائے چودہویں پارے کے آخری پاؤ سے آج تلاوت کی گئی ہے اس کی جو پہلی آیت ہے یہ جامع ترین آیت ہے قرآن مجید کی آپ نے خطبات میں بھی سنا ہوگا کہ جمعہ کے خطبے میں بھی اس کو پڑھا جاتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اس میں اللہ رب العزت نے عدل کا حکم دیا ہے کہ عدل و انصاف سے کام لو کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو عدل اصل میں برابری کرنے کو کہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی معاملے کے اندر بھی ظلم اور تجاوز نہ کرو بلکہ صحیح طریقے سے انصاف سے کام لے کر کام کرو اس کی لمبی تشریح ہے لیکن بس ہمیں اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ عدل کے معنی انصاف کرنے کے ہیں ہمارے اردو زبان میں یعنی کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور معاملہ جو ہے وہ حق کے ساتھ ہو فیصلے حق کے ساتھ ہوں اور احسان کا معنی بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کے ساتھ پسند کرتا ہے کہ تم لوگوں پر احسان کرو اور ایک معنی اس کا یہ بھی آتا ہے کہ آدمی جب عبادت کرے تو اس طریقے پر کرے کہ گویا کہ اللہ کو وہ دیکھ رہا ہے اور اگر یہ تصور ممکن نہ ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ ہی رہے ہیں تو جب آدمی اس تصور کے ساتھ عبادت کرے گا چاہے وہ نماز ہو یا جو بھی عبادت تو انشاءاللہ پھر اخلاص کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ وہ عبادت ہو سکے گی اسی طریقے سے وایتاء ذی القربى قرابت داروں کو عطا کرنے کے بارے میں کہ تمہارے جو رشتہ دار ہیں انہیں دو اللہ تعالیٰ دینے کی توفیق دے ہم نہ لیں کسی سے یہ زیادہ بہتر ہے اور ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم دوسروں کو دینے والے بنے یہ تین باتیں جو ہیں اس کا تو حکم دیا ہے کہ یہ کام کرنے کے ہیں اور تین باتیں ایسی ہیں جن سے روکا گیا ہے وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی اور اللہ تعالیٰ روکتا ہے تمہیں جس طرح وہاں تھا ان اللہ یامر بالعدل اسی طریقے سے ان اللہ یامر عن الفحشاء والمنکر والبغی ہر بے حیائی کے کام سے اسلام نے روکا ہے اور اسی طریقے سے جو منکرات ہوں منکرات بھی انہی کو کہتے ہیں جو گناہ کے کام ہوں ان سے روکا ہے اور بغ کے معنی سرکشی سے یعنی یہاں اللہ اور رسول کے احکام سے سرکشی کرنا بغاوت کرنا ان سے روکا ہے اور ساتھ میں فرمایا کہ بھائی یعظکم لعلکم تذکرون تمہیں اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو واعظ کیا جاتا ہے نصیحت کی جاتی ہے تو بہرحال یہ اہم ترین آیت ہے بہت سے لوگ اس کو پڑھ سن کر بھی مسلمان ہوئے ایک صاحب غالباً اقسم سیفی تھے اپنے قبیلے کے سردار تھے انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تو انہوں نے چاہا کہ میں جا کر تحقیق کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دین لے کر آئے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ تم خود نہ جاؤ بلکہ ہم جاتے ہیں جا کر جائزہ لیتے ہیں اور پھر آ کر تمہیں بتاتے ہیں تو اس نے اپنے دو آدمیوں کو بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ آپ سے ایک دو سوالات کیے ماں انتا و من انتا آپ کون ہیں اور کیا لے کر آئے صرف اتنے مختصر سوال تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ انا محمد ابن عبداللہ بھائی جہاں تک میرا تعلق ہے میں محمد ہوں عبداللہ کا بیٹا اور یہ کہ کیا لے کر آیا ہوں تو اس کے جواب میں آپ نے تفصیل بتائی اور پھر یہ آیت پڑھ کر سنائی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان تو وہ انہوں نے دوبارہ کہا کہ آپ ہمیں پھر دوبارہ اس آیت کو سنائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے سناتے رہے یہاں تک کہ ان کو یاد ہو گئی اور پھر وہ گئے اور جا کر انہوں نے اپنے جو سردار تھے ان کو بتایا کہ ہم نے ان سے اس طرح سے سوالات کیے تھے تو انہوں نے اپنے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا سوائے اس کے کہ محمد ابن عبداللہ کہہ دیا لیکن ہم نے جب لوگوں سے تحقیق کی تو وہ انتہائی اعلی نسب کے حامل تھے اور جہاں تک جو لے کر آئے ہیں تو انہوں نے یہ آیت سنائی جس میں تو اس نے جب یہ آیت سنی تو کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے مکارم اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں بے حیائی کے کاموں سے روکتے ہیں تو پھر اپنے لوگوں سے اس نے کہا جتنا جلد ہو سکے تم ان کی خدمت میں جاؤ اس سے پہلے کہ دوسرے لوگ آگے بڑھیں اور تم جا کر اسلام قبول کر لو اسی طرح عثمان بن مظعون ایک صحابی ہیں وہ جب شروع میں مسلمان ہوئے تو دل میں زیادہ اسلام گھر نہیں کیا تھا اس نے، اور فرماتے ہیں کہ شروع میں میرے دل میں ایسے ہی معاملہ تھا، لیکن پھر بعد میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں بیٹھا ہوا تھا، آپ کے میرے سامنے وحی آئی اور وہ کیفیت جو آپ پر طاری ہوتی تھی وہ طاری ہوئی، تو پھر آپ نے جب وحی ختم ہو گئی تو آپ نے اس آیت کی تلاوت کی تو میرے دل میں اسلام گھر کر گیا اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت پیدا ہو گئی۔ تو بہرحال یہ آیت بڑی جامع ترین آیت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حکم یہاں پر بتایا گیا ہے کہ بعض اوقات لوگ مجبور کرتے ہیں کہ کوئی کفری کلمہ کہہ دو، اللہ تعالیٰ معاف کرے، خدا نہ کرے کوئی کافر کسی مسلمان کو قید کر لے، اور قید کرنے کے بعد جو ہے وہ زبردستی کرے کہ تم اللہ کا انکار کرو یا رسول کا انکار کرو، تو پھر ایسی صورت میں کیا کرے؟ تو شریعت نے اس کا حکم بتایا کہ اگر تمہارے دل میں ایمان، اگر تمہارا دل ایمان پر مطمئن ہے اور مضبوطی کے ساتھ تم جمے ہوئے ہو، لیکن تمہیں یہ پتا ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو یہ مجھے قتل کر دے گا، مار ڈالے گا، تو پھر ایسی صورت میں تم ان کی بات مان لو، یعنی کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل یہ ہے کہ تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ دل جو ہے ایمان پر مطمئن ہو۔ یہ آیتیں اصل میں نازل ہوئیں حضرت عمار اور ان کے والدین حضرت یاسر اور سمیہ اور اسی طریقے سے حضرت خباب، ان حضرات کے بارے میں ان کو کافروں نے قید کر لیا تھا، اور جو جہاں تک تعلق حضرت یاسر کا اور ان کی اہلیہ سمیہ کا، تو انہوں نے بالکل انکار کر دیا کہ ہم ایسے کوئی جملے نہیں کہیں گے جو تم کہلانا چاہتے ہو۔ نتیجتاً انہوں نے حضرت یاسر کو تو قتل کر دیا، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ان کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھی اور دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھی اور مخالف سمت میں ان کو دوڑا دیا، اور اس طریقے سے ان کو چیر کر جو ہے وہ یعنی قتل کر دیا، یعنی ظلمن اس طرح برے طریقے پر ان کو قتل کیا، لیکن انہوں نے کفر یا کلمہ اپنی زبان سے نہیں کہا۔ جہاں تک ان کے بیٹے کا تعلق ہے حضرت عمار کا، تو ان کو یقین تھا کہ جب میں ماں باپ کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا تو میرے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، لہذا انہوں نے جو کفریہ کلمہ وہ کہلانا چاہتے تھے وہ انہوں نے کہہ دیا، اور حضرت خباب جیسے انہوں نے بھی منع کر دیا تو انہیں بھی قتل کر دیا۔ بہرحال پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر ساری بات بتائی، تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ جب تم نے یہ کلمات کہے تو کیا دل تمہارے دل کی کیا حالت تھی؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل تو ایمان پر مطمئن تھا اور میں نے بادل ناخواستہ انتہائی کراہیت کے عالم میں یہ جملے کہے۔ تو فرمایا کہ بس پھر فکر کرنے کی بات نہیں ہے، یعنی جب تمہارا دل ایمان پر مطمئن ہے تو پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کو یہاں اللہ نے فرمایا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانی، جو اللہ کے ساتھ جو ہے کفر کرے ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، مگر یہ کہ وہ مجبور کر دیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا قلب جو ہے وہ ایمان پر مطمئن تھا، ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ، لیکن اگر کوئی آدمی کھلم کھلا کوئی جملہ ایسا کہتا ہے تو پھر اس کے لیے بڑا اللہ تعالی کی طرف سے عذاب ہے، لیکن اگر آدمی اطمینان قلب کے ساتھ اگر کوئی جملہ کفریہ کہہ دیتا ہے لیکن ایمان اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو انشاءاللہ آخرت میں اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آگے سورہ بنی اسرائیل ہے، اس میں سورہ معراج بھی کہتے ہیں، اس میں واقعہ معراج کو بھی بیان کیا گیا ہے جو آپ حضرات جو ہے موقع بموقع سنتے بھی رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہاں پر اللہ تعالی نے یہاں اسی سورت کے اندر یہ بھی حکم دیا کہ اقرا کتاب، قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہر آدمی کو نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اپنی کتاب تم خود پڑھ لو، یہ تم نے خود لکھی ہے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ دیکھیے ہم جو زندگی گزار رہے ہیں صبح و شام اللہ کے حکموں کے مطابق، خدا نہ کرے اس کو حکموں کا انکار کر کے یا اس کے حکموں کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر یا ان کے حکموں کے خلاف جو بھی کر رہے ہیں، ہر بات ہماری نوٹ ہو رہی ہے، اور یہ نوٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے نام اعمال خود تخلیق کر رہے ہیں، خود جو ہے وہ لکھ رہے ہیں۔ تو کوئی آدمی دنیا کے اندر مصنف نہ بھی ہو، لیکن جب اپنے اعمال ہم کرتے ہیں تو ان اعمال کو لکھا جاتا ہے، تو یقیناً ایسی صورت کے اندر پھر قیامت کے دن نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، اور انسان جو ہے اس سے انکار نہیں کر سکے گا۔ اسی بارے کے بالکل آخر میں اللہ فرماتے ہیں، وہ وجدو ما عملو حاضر، کہ جو کچھ بھی عمل اس نے کیا ہوگا وہ حاضر ہوگا، اس کے ایک تو مطلب یہ بھی ہے کہ جو بھی عمل کیا ہوگا وہ مشکل ہو کر, یہ کیونکہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے ہی بات بتائی تھی, عمل جو ہے وہ اس کی اپنی اپنی شکل الگ اپنی شکل اختیار کر لے گا, اپنی شکلوں میں وہ حاضر ہو جائے گا, کہ اس کا یہ مطلب تھا. اس وقت ہم یہ سوچیں گے کہ کاش ہم جو ہے دنیا میں اس حال کو جان لیتے, اس لیے کہ بعض اعمال جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جس کی وجہ سے انعام ملیں گے, اور بعض جو ہے وہ اعمال ایسے ہوں گے کہ جب وہ سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا بھائی یہ تو ہمیں جہنم میں لے جانے والا ہے. تو وہ جد ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا, اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. اسی طرح اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے جو ہے وہ احکام کو بیان کیا ہے, اللہ تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا. دیکھیے قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان اور ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا وہیں والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, یعنی یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ والدین کے جس طرح اللہ کی عبادت ضروری ہے اسی طرح ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے. تو یہ دونوں کام ساتھ ساتھ ہی ہیں, اور کہیں جو ہے وہ اس طریقے سے کہ میری عبادت کرو اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو, اس کو بھی اللہ نے ساتھ ساتھ بیان فرمایا. بہرحال جب تک وہ خلاف اسلام کسی بات کا حکم نہ دیں تو والدین کی اطاعت ضروری ہے, مباح امور کے اندر ان کی بات ماننا ضروری ہے. اور اسی طریقے سے جب وہ خدا نے کرے کوئی ایسے کام کا حکم دیں جس سے اللہ اور رسول نے منع کیا ہے تو پھر قرآن نے کہہ دیا فلا تطعهما, پھر اطاعت کرنا لازمی نہیں ہے, لیکن جب تک وہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق جو ہے تمہیں حکم دیں تو ان کی بات مانو, حتیٰ کہ اگر وہ کافر بھی ہوں تب بھی احسان و سلوک کا معاملہ ان سے کرتے رہو. حضرت اسماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کافرہ ہیں, انہوں نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا, وہ میرے پاس آنا چاہتی ہیں ملنا چاہتی ہیں, تو آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ سلی امک, اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو, یعنی جب تمہارے پاس آئیں تو ان کا اکرام کرو, ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو. دین اسلام نے ہمیشہ منع نہیں کیا اگرچہ وہ کافر, یعنی دنیا کے معاملات کے اندر ان کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائی. اسی طریقے سے ایک شخص نے پوچھا کہ ماں باپ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تیری جنت ہیں یا تیری دوزخ ہیں, یعنی اگر تم ان کی فرما برداری کرو گے تو انشاءاللہ وہ جنت ہے تمہارے لیے, اور اگر انکار کرو گے ان کی نافرمانی تو ایسی صورت میں تمہارے لیے وہ دوزخ ہے. تو بہرحال تفصیل کے ساتھ اور بھی بہت سارے اس میں احکام ہیں, اور ایک اہم بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی آدمی گناہ کرتا ہے, ممکن ہے کہ اس گناہ کا بدلہ دنیا میں ہم نہ دیکھیں, یعنی اس کی ہمیں سزا نہ ملے, لیکن والدین کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کی ہم خلاف ورزی کرتے ہیں تو انسان کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس بدعملی کی جو ہے وہ سزا دنیا میں بھگت نہ لے. اور بعض اوقات تو اگر آپ اور اپنے ماں باپ کی خلاف ورزی کرتا ہے تو آگے جو اس کی اولاد ہوتی ہے وہ اس کی خلاف ورزی کرتی ہیں. تو مطلب یہ کہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا بھائی ساتھ دے ساتھ لے, جو ہم نے بویا وہ ہمیں کاٹنا ہے. تو بہرحال یہ احکام بھی یہاں پر تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں. اسی طریقے سے ابزار و تبذیر جو ہے وہ فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے, جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرو, جہاں ضرورت نہیں ہے تو پھر بخیل بن جاؤ, پھر اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو, لیکن اگر جہاں ضرورت ہے تو وہاں دل کھول کے خرچ کرو اچھے کاموں پہ, برے کاموں سے بچ جاؤ. آج کل ہمارے یہاں لاکھوں کروڑوں روپے حرام کاموں پر خرچ کر دیے جاتے ہیں اور اس کا کچھ فائدہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اب آج کل جو پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے تھے اور جو ہے چند منٹوں کے اندر اور چند گھنٹوں کے اندر لاکھوں روپے جو ہے وہ پھونک دیتا ہے آدمی, حاصل کچھ بھی نہیں ہے اس کا, اور بعض اوقات خود جان و مال کا اطلاع بھی ہوتا ہے. تو بہرحال اس سے شریعت نے منع کیا کہ یہ شیطانی کام ہے, ان سے بچو. اور اسی طرح یہ حکم دیا کہ بھائی اپنی اولاد کو قتل نہ کرو اس ڈر سے کہ ہم کھلائیں گے کیا پلائیں گے. آج اس بات سے ڈرایا جاتا ہے کہ صاحب جو ہے وہ بچے دو ہی اچھے, اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ پھر اولاد کو قتل کرو, یعنی ان کو دنیا میں آنے ہی نہ دو. اللہ فرما رہے نحن نرزقهم وإياكم, ارے ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی ہم ہی دیتے ہیں, بلکہ ہو سکتا ہے کہ جو بچہ اپنا رزق لے کر آ رہا ہو اور اس کی وجہ سے اللہ تمہارے رزق میں بھی اضافہ کرنے والے ہوں, جب ان کو تم نے دنیا میں آنے سے روک دیا تو انہوں نے تم گویا کہ تم نے رزق کا دروازہ بند کر دیا. تو اس لیے اس وجہ سے تو آدمی ہرگز اولاد کو نہ روکے, لیکن ہاں کوئی اور وجہ ہے کہ عورت کی صحت اجازت نہیں دیتی یا کوئی اور وجہ ہے تو اس کو معلوم کرنا چاہیے کہ کون سی وجوہات ایسی ہیں جس کی بنا پر آدمی جو ہے وہ وہ اس حکم پر عمل کر سکتا ہے ضبط ولادت پر. اس سلسلے میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب بھی ہے مدظل العاری, اور اس کا نام بھی ضبط ولادت ہی ہے, یعنی اولاد کو روکنا کن کن صورتوں میں جائز ہے. بہرحال اس میں تفصیلات ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہر شریعت کے حکم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جتنے احکام ایسے ہیں جن سے اللہ اور رسول ناراض ہوتے ہوں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آج کل چونکہ ہمارے یہاں نصف قرآن ہو گیا اور لوگوں نے ماشاءاللہ مکمل کر لیے ہیں, تو دعا کے لیے بیان کے لیے جانا ہوتا ہے, اس لیے بعض اوقات بیان 15-20 منٹ کا ہوا کرے گا انشاءاللہ.